آگے فرمایا کہ اف غیر اللہ ہی، کیا سوائے اللہ کے، یعنی اللہ کو چھوڑ کر، ابتغی حکمن، میں چاہوں یا میں بنا لوں کسی ایک کو حکم، حالانکہ وہو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا، وہ تو وہ ذات ہے جس نے تمہاری طرف کتاب کو وضاحت کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ پیش کر دیا، یعنی تمہارے سامنے اللہ تعالیٰ نے اتنی پیاری کتاب کو پیش کیا، تو کیا اب اس کو چھوڑ کر کسی اور کو حکم بناؤں؟ والذین آتیناہم الکتاب یعلمون، بے شک وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی وہ جانتے ہیں، کیا انہ منزل من ربک بالحق، کہ بے شک یہ، ہو کی ضمیر قرآن پاک کی طرف ہے، کہ یہ جو بھی کلام نبی پر نازل ہو رہا ہے یہ نازل کیا ہوا ہے، منزل نازل شدہ، اور منزل نازل کرنے والا، کہاں پڑھا ہم نے منزل؟ تھوڑے سے فرق لفظ کے ساتھ تھا، آپ کے ذہن میں کوئی لفظ آیا اس لفظ کو سنتے ہی؟ مائدہ کے تذکرے میں انی منزلوہا، بے شک میں اس کو نازل کرنے والا ہوں، تو منزل فائل ہے، یعنی اللہ کی ذات نے اپنی طرف کہا تھا کہ میں اس کو نازل کروں گا، اور منزل ذات زبر ہے، تو یہ وہ چیز جو نازل ہوئی، مراد یہ کہ قرآن پاک، میر ربی قبل حقی، تیرے رب سے نازل ہوا اور تیری رب کی طرف سے ہوا اور سچ کے ساتھ ہوا، لہٰذا فلا تکونن من الممترین، پس نہ آپ ہو جائیں شک کرنے والوں میں، ممترین ممتر کی جمع میم را یا اس کا روٹ ہے مریا، اور مریا ایسے شک کو کہتے ہیں جس کے اندر قلق بھی ہو، بے چینی، بے پریشانی، دل کے اندر ایک بوجھ کی کیفیت ہوتی ہے، یہ آیت پچھلی آیتوں کے ساتھ ہی ربط ہے اس کا، کہ جب مشرکین مکہ بار بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے مطالبہ دکھاؤ، مطالبہ دکھاؤ، کوئی نشانی دکھاؤ جس سے یہ پتہ چل جائے کہ آپ سچے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ ان سے پوچھو کہ تمہیں یقین نہیں ہے، اپنے دلوں سے پوچھو کہ کیا یہ اللہ کا کلام ہے کہ نہیں، تم اتنے بھولے ہو کہ تمہیں اتنی پیاری بات بھی سمجھ نہیں آتی، تم سوچتے ہو کہ شاید ایک سونے کا پہاڑ بن جائے گا ہمارے سامنے یا چشمہ نکل آئے گا تو پھر ہم اللہ کی قدرت کو دیکھیں گے اور اس کی بات کو مانیں گے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی ذات جو ہے وہ ہر چیز سے دکھ رہی ہے اور اس نے اپنا فیصلہ بتا دیا، اللہ سے زیادہ کوئی اچھا کون ہوگا فیصلہ کرنے والا؟ یہاں دیکھیے کہ حکم لفظ ہے، اسی سے ملتا جلتا ایک لفظ اردو میں ہم بولتے ہیں حاکم، حاکم وقت، حکمران جس کی جمع آتی ہے، تو دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے، فرق کیا ہے کہ حاکم ہر فیصلہ کرنے والے کو کہتے ہیں، صحیح کرے یا غلط کرے، لیکن حکم کا لفظ جو ہے یہ کس چیز کی بات ہے کہ جو صحیح فیصلہ کرے، تو یہاں اللہ تعالیٰ کی طرف بات کر دی کہ جتنے بھی لوگ الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں، یہ صحیح کہ وہ غلط، اس کو صحیح اس کو، تو ان ساری باتوں کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بڑا خوبصورت جواب سکھا دیا، آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہر جھوٹے نظریے اور پروپیگنڈے سے بچنے کا اللہ تعالیٰ نے یہاں نسخہ دیا کہ اللہ کو حکم بنا لو، کسی کا نظریہ اگر اللہ کے حکم کے مطابق ہو تو لے لو، اور اگر کوئی نظریہ، کوئی سوچ، کوئی رواج، کوئی رسم، کوئی طریقہ زندگی اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف ہو تو اس کو چھوڑ دو، اور اسی طرح کسی کا فتویٰ، کسی کا اجتہاد، کسی کی کوئی بات، اگر قرآن اور سنت یعنی اللہ کے اس اتارے ہوئے منزل من ربک کے مطابق ہو تو لے لو، اور اگر اس سے غلط ہے تو اس کو تم چھوڑ دو۔ اب دیکھیے کہ جو بندہ سچ پہ ہوتا ہے نا، اس کو ایک بہت بڑی دولت ملتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ دل کا اطمینان۔ آپ کوئی کام بھی صحیح کر رہے ہو نا، تو آپ کا دل آپ کو بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ کام ٹھیک ہو رہا ہے، اور ذرا کام غلط شروع ہو جائے نا، تو آپ کے اندر سب سے پہلے بے چینی آتی ہے، کھانا پکاتے ہوئے اگر آپ کو شک ہو جائے کہ لگتا ہے کہ پانی زیادہ ڈل گیا چاولوں میں، تو آپ دیکھیں گے کہ جتنا وقت بھی اس کے بعد آپ گزاریں گے بہت شک میں ہوں گے، کبھی سوچیں گے کیا کروں، کیسے کروں، پانی اتار دوں، اچھا چولہا تیز کر دوں، اچھا ڈھکن اتار دوں۔ بالکل اسی طرح جب آپ ٹھیک کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ بالکل بڑے مطمئن ہوتے ہیں، ساتھ کچھ اور بھی کام کریں تو آپ کو لگتا ہے کہ کھانا جیسے پکنا تھا ویسا پک رہا ہے۔ حق کی ایک بہت بڑی علامت ہے کہ جب آپ اس کے ساتھ جڑتے ہیں نا، تو اس کے بعد آپ کے دل کے اندر سے اضطراب اور بے چینیاں نکل جاتی ہیں، اور قرآن پاک کو پڑھنے والے اس کو خوب اچھی طرح جانتے ہیں۔ میں سمجھتی ہوں کہ جب لوگ بہت سارے سوال کرتے ہیں نا ہر ایک سے، یہ ٹھیک ہے کہ نہیں، اچھا یہ کھا لیں کہ نہ، یہ پہن لیں کہ نہ، یہ جائز ہے کہ ناجائز، تو یہ اصل میں ان کے ممتر ہونے کی علامت ہوتی ہے، شک ہو رہا ہے، بھائی آپ کا دل نہیں ٹوکا ابھی تک کہ آپ کو نہیں پتا کہ یہ نہیں کھا سکتے، لیکن بار بار ہر ایک سے پوچھنا بندے کی اس کیفیت کو ظاہر کرتا ہے کہ اس کے اندر ابھی وہ چیز آئی نہیں. لیکن اس کے بعد جب آپ ایک دفعہ قرآن مجید سے مسائل پڑھ لیتے ہیں, ورنہ ہوتا کیا کہ ایک دفعہ آپ کام کرتے ہیں دوسری دفعہ نہیں کرتے. نماز کے مسائل کو دیکھ لیں, آپ روزے کے مسائل دیکھ لیں, آپ عام زندگی کے معاملات جو بھی موجود ہیں, تو جو بندہ ایک چیز پہ جم جاتا ہے نا, اس کے دل میں اطمینان اور سکون آتا ہے. اور یہ اتنی بڑی نعمت ہوتی ہے کہ انسان پھر اس کے بعد اور زیادہ جمنے لگتا ہے, اس کو یقین ہے یہی ٹھیک ہے. پھر دوسرے اس کی ٹانگ کھینچے, لیگ پلنگ کریں, یہ ٹھیک نہیں وہ ٹھیک ہے, وہ ٹھیک نہیں یہ ٹھیک ہے, اس کو چھوڑ دو اس کو لے لو, وہ کہتا ہے بہت شکریہ آپ کے اخلاص کا, آپ کی مجھے قدر ہے, لیکن مجھے پتہ ہے کہ میرے لیے کیا چیز ٹھیک ہے. تو ہم اپنے دلوں کو چیک کریں. کہ ہم قرآن پاک پڑھ رہے ہیں الحمدللہ, پیچھے 7 پارے پڑھ چکے, کیا آپ اپنے دل میں ایک اطمینان محسوس کرتے ہیں؟ کیا آپ کے دل میں کوئی ڈاؤٹ ہے کہ جو آپ پڑھ رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں, یا آپ کو یہ نہیں پڑھنا چاہیے تھا اور اس طرح نہیں پڑھنا چاہیے تھا اور یہ چیز نہیں تھی؟ قرآن کی تعلیم اتنی ایک منہ بولتا ثبوت ہوتی ہے اس بات کی کہ یہ اللہ کی طرف سے اور یہ حق ہے. اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اتنا زیادہ آپ کے دل میں اطمینان آتا ہے کہ پھر آپ ایک وقت آتے ہیں دوسروں کو لے ہی آتے ہیں. اور جو خود ڈاما ڈول ہوتا ہے, جس کے اپنی زندگی میں یہ سب کچھ نہیں ہوتا, وہ بندہ پھر دوسروں کو بھی ڈاما ڈول کرتا ہے. جو بندہ بھی قرآن کی تعلیم سے ہٹتا ہے نا, اس میں یقیناً ممتر والی کیفیت ہو جاتی ہے, شک آ جاتا ہے. وہ کسی قسم کا بھی شک ہو سکتا ہے, تعلیمات پہ شک ہو سکتا ہے, اپنے فائدے یا نقصان کا شک ہو سکتا ہے. آپ نے سوچا تھا میرا فائدہ ہے میں قرآن کی تعلیم لے لوں, آپ لینے لگ گئے, پھر بعد میں پتہ چلا کہ نہیں, دنیا کا کوئی بہت بڑا فائدہ سامنے آ گیا, کوئی جاب سامنے آ گئی, بچہ ہو گیا, خاندان آ گیا, کچھ آ گیا, تو آپ کو شک ہوتا ہے, نہیں میرا نہیں خیال کہ تعلیم اتنی ضروری ہے اور پیسے ضروری ہیں. جو جس کے دل کے اندر چھپا ہوتا ہے نا, وہی چیز انسان کے دل میں کانٹا بن کے ہو چھپتی ہے. اگر آپ نے مال کو دل میں بسایا ہوا ہے, آپ نہ کہیں لوگوں کو, ظاہر لوگوں کی نظروں میں آپ بڑے غنی دکھیں گے, لیکن اگر آپ کے دل میں مال کی محبت ہے نا, تو یاد رکھیے کہ اس قرآن کے راستے میں آپ کا مال آزمائش بنے گا. آپ کی اولاد کمزوری ہے, اگر آپ کا گھر, آپ کی تعلیم, آپ کی تدریس, جو چیز ہمارا ویک پوائنٹ ہوتی ہے نا, وہی چیز آ کے اس راستے میں شک ڈال دیتی ہے. تو اللہ کے نبی, آپ سوچیں اتنی مخالفتوں میں کیسے جمیں؟ ایک چیز کو ایک اچھا کہے, دوسرا اچھا کہے, تو بندہ اور جمتا ہے. آپ ایک چیز پکائیں اچھی پکی, دوسرا بھی کہ بہت مزے کی, تیسرا کہ اور اچھی ہے, تو آپ مطمئن ہو جاتے ہیں. آپ کہتے ہیں بہت اچھی پکی ہے, بہت مزے کی ہوگی, اچھی ہوگی. کسی چیز کو ایک اچھا کہے شخص, پہ دوسرا اچھا کہے, آپ بھی لے لیتے ہیں. لیکن جس کو ایک برا کہے, پھر دوسرا برا کہے, پھر تیسرا, چوتھا, پانچواں, آپ خود ہل جاتے ہیں, کہتے ہیں گڑبڑ ہوئی ہے, سارے تو غلط نہیں کہیں گے نا. اب آپ ذرا سارے سنیریو کو سامنے رکھ کے شاید کو دیکھیں کہ اللہ کے نبی پہ یہ قرآن اترا تھا. آج الحمدللہ ہمیں تو اطمینان ہے کہ یہ سچ ہے, یہ پروفڈ فیکٹ ہے, یہ ثابت شدہ حقائق میں سے ایک حق ہے کہ قرآن پاک اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ عمل کرنے سے پچھلا دور اچھا گزرا, ہمیں ثواب ہوگا, اجر ہوگا. لیکن ذرا آپ غور کیجئے اللہ کے نبی کے دور کے مسلمانوں پہ, بات واضح ہو رہی ہے؟ دیکھیے, جب حق کے ساتھ چمک چکا چون شروع ہو جاتی ہے نا, پمپ اینڈ شو, بڑی شان, بہت حق کے نام کی بلڈنگ بنی ہوئی ہے, حق کے نام پہ جھنڈے لگ رہے ہیں, حق حق سب طرف میڈیا پہ بھی آ رہا ہے, یہ اچھا, تو گلیمرائز بھی ہو جاتے ہیں انسان. جیسے آج اسلام کو اگر ہم سوچتے ہیں کہ اس کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں, لیکن اگر کل سے بالفرض اللہ کرے گا ایسے حالات آ جائیں گے کہ جس وقت اسلام کا بہت غلبہ ہوگا اور میڈیا پہ بھی لوگ کہیں گے مسلمان ہو جاؤ, تو آپ دیکھیں گے کہ وہی کیفیت ہوگی جو مکہ کے فتح ہونے سے بعد اللہ کے نبی کے ساتھ ہوئی, کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا, کہ جب لوگ فوج در فوج آتے ہیں تو اس کی وجہ کہتے ہیں کہ ہر طرف آ گیا. لیکن جب کوئی چیز بالکل اپنے ابتدائی درجے پہ ہوتی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی, ان کی کیفیت کو سوچیں. نہ ان کو پتہ تھا کہ کل اسلام کو اتنا غلبہ ملنا, مکہ چھوڑتے وقت کیا ان کو پتہ تھا کہ مدینہ میں اتنی مدد ملے گی, یا ہم فلان احد میں بھی جیت جائیں گے, بدر میں بھی جیت جائیں گے اور ہمیں اتنا فائدہ ہوگا؟ کیا اس وقت مسلمان یہ خواب بھی دیکھ سکتے تھے کہ کیسر و کسرا کے مالک بن جائیں گے اور اتنی بڑی بڑی طاقتیں ہماری ہوں گی؟ نہیں پتہ تھا, لیکن انہوں نے اس کو مانا. آج اگر ہم اسلام کو مانتے ہیں تو اس میں کیوں ہمارا درجہ کم ہوتا ہے صحابہ سے؟ کہ ہم سمجھ چکے ہیں کہ تاریخ میں ایسا دور گزر چکا کہ اسلام کی وجہ سے بہت عزت تھی. اب بھی یہ کام ہو سکتا ہے, کوئی یہ کہنا کہ یہ کام میں کر چکی ہوں, تو آپ کہتے ہیں اس کا تو یہ ہوگا, جب یہ کر سکیے تو میں بھی کر لوں گی. لیکن جب کوئی کر ہی نہ چکا, فرسٹ اٹیمپٹ, فرسٹ بندہ جس کو پتہ ہی نہیں کہ یہ نیا ڈوبے گی یا ترے گی, یہ کشتی پانی میں جائے گی یا پانی اس کے اندر آئے گا, یا کیا کیفیت ہوگی, تو ایسے وقت میں پھر جو چیز انسان کو پکا کرتی ہے وہ بے شک ہونا. ہم سب اپنے تعلق کو اللہ کی ایک نعمت سمجھتے ہیں تو پھر ساتھ ہی ساتھ اللہ سے یہ دعا شروع کر دیں کہ اللہ کبھی کوئی شک دل میں نہ آئے، کوئی کانٹا میرے دل میں شک کا نہ آئے، ورنہ اتنا ہلکا شک اتنی بڑی ہنڈیا پکی ہوتی ہے اور آپ کو اتنی سی مکھی کے گرنے کا شک پڑتا ہے اس کھانے میں، اور چمچہ بھی اب چلا چکے اس کے اندر تو پوری ہنڈیا گرتی ہے، پھر وہ پھینکنے والا یہ نہیں سوچتا کہ میری اتنی بڑی ہنڈیا گر گئی، ہو سکتا ہے مکھی نہ ہی گری ہو صرف وہم پڑا، ضروری نہیں ہوتا کہ ہر شک کرنے والا شخص جو وہ سچا بھی ہو، اس کا صرف ڈاؤٹ ہے، اس کا بھی قصور نہیں، وہ روئے گا، وہ چیخے گا، وہ آنسوں سے آپ کو بتائے گا میں نہیں کھا سکتی، میں نہیں کھا سکتی، میں نہیں کھا سکتی، کیونکہ شک آ گیا۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ پہلا دن جو سبق پڑھا جاتا ہے سورۃ بقرہ میں کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، شک سے پاک دل کے ساتھ سنو گے تو فائدہ ہوگا، ورنہ آپ یہاں ایک منٹ نہیں بیٹھ سکتے، آپ کے کانوں میں اتنا بوجھ پڑے گا اس کتاب کا، آپ کہیں گے نہیں پتہ نہیں میرا عقیدہ بدل رہے ہیں، پتہ نہیں میری سوچ بدل رہے ہیں، میرے طریقوں سے مجھے ہٹا رہے ہیں، تو اللہ کرے فلا تکونن من الممترین، اے نبی آپ نہ شک کیجئے گا، کیوں کہ نبی کو اللہ نہ کرے اگر شک آ جاتا تو امت کا کیا حال ہو جاتا۔ ہاں وتمت کلمت ربک صدقا وعدلا، پوری ہو گئی بات تیرے رب کی سچائی والی اور انصاف والی، یعنی رب کی بات ثابت ہو گئی، یہاں کلمہ سے مراد قرآن مجید ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بات کی یہاں دو صفات بتائی گئیں، صدق اور عدل، سچائی اور بالکل انصاف، کیا بات پوری ہوئی کہ اللہ اپنے کام کو کروا کے رہے گا۔ سارے مکہ والوں نے دشمنی کر لی، مدینہ میں دشمنیوں کے سازشوں کے جال بچھے، ہر کام ہو گیا، لیکن اللہ کے نبی کو اللہ نے یقین دلا دیا کہ تمت کلمت ربک، یہاں بظاہر ماضی کا لفظ ہے یہ تمت، تم یتم سے، لیکن عربی زبان کا ایک اصول ہے کہ ماضی کے انداز میں جب بات کی جاتی ہے مستقبل کی تو گویا کہ اس میں بہت شدت آ جاتی ہے، یہ انداز آگے ہم بہت جگہ پڑھیں گے، جیسے اقترب للناس حسابہم، اس کا ایسی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے انگلش زبان میں کسی سے کوئی سودا چکا رہے ہو، بارگیننگ ہو رہی ہو، تو پھر وہ کہتے 100 لینا ہے، یہ کہتے 50 دینا ہے، اور آخر میں پھر جو گاہک ہوتا ہے کہتے اچھا بس ختم، بس ختم، 80 پہ بات ہو گئی، ڈن ڈن ڈن، تو ڈن کا لفظ ماضی کا ہوتا ہے نا، ڈو نہیں ڈن، تو بالکل اسی طرح یہاں تمت کلمت ربک سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ یونیورسل ٹروتھ بن گیا، کل بھی یہ بات سچی تھی، آج بھی یہ بات سچی ہے، اللہ کی ذات نے یہ بات ثابت کر دی کہ یہ قرآن سچا ہے، قرآن پاک کے اندر جو باتیں ہیں وہ سچی ہیں۔ یہاں دیکھیے کہ دو لفظ ہیں نا، صدق اور عدل، اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو ثابت کرنے کے لیے ہمیں بتا دیا کہ لا مبدل علی کلماتی ہی، نہیں کوئی بدلنے والا اس کے کلمات کو، لفظ کا جب میں ترجمہ بولتی ہوں نا تو ذرا سا غور کیا کریں، میں نے یہ نہیں بولا کہ نہیں کوئی بدلے گا اس کی باتوں کو، فرق ہوگا، بدلے گا اور بدلنے فرق، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اسم بن جاتا ہے، مبدل اسم ہے، فائل ہے یہ، اور اگر میں یہ ترجمہ کر دیتی اس کا کہ لا مبدل لکلمات، نہیں کوئی بدلے گا اللہ کے کلموں کو، تو وہ فعل بن جائے گا، یہ ایسی ہے کہ جیسے یہ پین ہے، یہ پین ہے اور اس کو میں کہہ دوں لکھنا، لکھنے کا فعل ہے نا اور پین ایک چیز ہے، تو صرف ایک ہلکا سا شعور دلاتی ہوں کہ جب خالی لفظ آپ کے سامنے آتے ہیں تو یہ چیزیں انشاءاللہ کانوں سے ٹکرا کے بھی آپ کو یاد ہو جائیں گی، بالکل غم نہ کریں اس کا، لیکن صرف ان لفظوں پہ غور کیا کریں، مبدل یہ وہی لفظ ہے جو پیچھے دیکھ لیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، منزل، اب آپ کو ساؤنڈ مل رہی ہے، منزل، مبدل، ہاں تو یہ ایک کام کرنے والا شخص ہے، تو لہٰذا یہاں کہا کہ کوئی بدلنے والا نہیں اللہ کی باتوں کو، بعد اللہ اس کا روٹ ہے، وہو السمیع العلیم، اور وہ بہت سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اب دیکھیے کہ قرآن پاک کے مضامین جو نا یہ دو قسم کے ہیں، ایک وہ ہیں جس میں کائنات کی ہسٹری ہے، عالم کی تاریخ ہے، سبق آموز واقعات ہیں، حالات ہیں، نیک اعمال پہ وعدہ، برے اعمال پہ سزا، یہ موجود ہے نا، یعنی فیکٹس کہہ لیں آپ اس کو انگلش میں، مثال ہے کہ حضرت نوح کا قصہ ہے، اب یہ فیکٹ ہے نا، یہ بدل نہیں سکتا، اگر کوئی آج آپ کو ایک کہانی سنائے اور کل دوسرے دفعہ کہانی سناتے ہوئے کہے کہ کچھ اور بات تھی، آج کوئی آپ کو سنائے کہ فلاں کے دو بچے ہیں، پھر چار دن بعد اسی کا تذکرہ کرے تو کہ اس کے تین بچے ہیں، تو نہیں ہو سکتا نا، تو قرآن پاک کی وہ باتیں جن کے اندر کوئی واقعات ہیں مانو ملے گی، یہ فیکٹ ہے، یہ جو چیز ہے نا اس کے اندر آپ دیکھیں صدق ہے، سچائی ہے، کبھی نہیں بدلیں گے، کبھی یہ نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بدل دیا ہو، کہ یہ کہہ دیا کہ ایسا نہیں ہوگا اور ویسے یہ کہہ دیا اور کل وہ کہہ دیا. دوسری قسم کے وہ احکامات ہیں جس میں انسانوں کی اصلاح اور فلاح کے احکامات بیان کیے. فلاح سے مراد یہ کہ کیا کرو, کس کام کے کرنے میں بہتری ہے, شادی کے بغیر نہ رہو, شادی کرنا سنت ہے, سود سے بچ جاؤ. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ نے یہاں قرآن پاک کی جو صفات دی ہیں, بیسیکلی یہاں یہ قرآن پاک کی دو صفات ہیں, صدق و عدلہ. تو یہ دونوں صفات کیسے ہیں؟ صدق کا تعلق پہلی قسم سے, جتنے واقعات, حالات, وعدے, وعیدیں قرآن پاک میں ہوئے وہ سارے سچے ہیں اور بالکل ٹھیک ہیں, کوئی غلطی کا امکان نہیں. اور عدل کا تعلق جو ہے یہ دوسری قسم کے احکامات سے ہیں, مطلب یہ کہ اللہ نے انسان کو شریعت کے نام پر جو کام کرنے کو کہا وہ بالکل عدل ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کو کہا کہ پانچ نمازیں پڑھو اور آپ پڑھ ہی نہیں سکتے, سال کے 30 روزے رکھنے کا حکم ہے اور آپ رکھ ہی نہیں سکتے تھے اور اللہ کی ذات نے آپ کے لیے یہ آسان حکم کر دیا. شریعت وہی ہے جو انسان جس کا بوجھ سہار سکتا ہے. ایسا انصاف ہے اسلام کے اندر, کسی پر ظلم نہیں, کسی کی حق تلفی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح عدل کا جو لفظ ہے اس کا ایک تیسرا معنی عدل بمانی اعتدال بھی ہے, بیلنس شریعت ہے ہماری. نہ تو ہمیں کہا کہ صرف ان جسم کے تقاضوں کو نبھاتے ہوئے اینیمل انسٹنکٹ پر چلے جاؤ اور ہر وقت بطن اور فرج کی فکر کرتے رہو, کھاتے پیتے رہو, اور نہ یہ کہا کہ مسجدوں میں نکل جاؤ یا جنگلوں میں چلے جاؤ اور فطرت کے تقاضے پورے کرو اور بس تسبیح لے کر اللہ ہو کرتے رہو. نہیں, ہمارا دین بہت معتدل دین ہے, نہ اس میں نفس کشی ہے اور نہ نفس پرستی ہے, یا نفس کو مار بھی نہیں سکتے اور نفس کو ہی پوج نہیں سکتے. نہ غرق دنیا ہے کہ دنیا میں غرق ہو جاؤ, اور نہ ترک دنیا ہے کہ دنیا کو ترک کر دو. نہ فرد کو اتنی آزادی دی کہ وہی خود مختار ہو کے بیٹھ جائے اور کسی انسان کے قابو میں آنا اور اجتماعی زندگی بسر کرنا نہ سوچے, اور نہ ہی کہا کہ سارا اختیار حکومتوں کے پاس ہے کہ وہ کمیونزم کے نام پہ اور سوشلزم کے نام پہ لوگوں کی ساری چیزیں اپنے آپ لے آئیں. نہ اسلام معاشرے کو اتنے پورے اختیارات دیتا ہے اور نہ فرد کو دیتا ہے, یعنی ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہترین چیزیں رکھ دیں. اتنا پیارا یہ پیغام ہے نا, اگر ہم اس کو سمجھ سکیں. یہ بالکل وہی بات ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, اللہ کسی نفس کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف دیتا ہی نہیں ہے. اسی لیے کہا کہ کلمۃ ربک صدقا وعدلہ, یہ سچی بات ہے, یہ عدل کی بات ہے, اس کے اوپر عمل ہو سکتا ہے. مت کہو کہ اسلام مشکل ہے, مت کہو آج کے دور میں یہ نہیں کر سکتے, مت کہو کہ آج کے دور میں عورتوں کے لیے اپنے آپ کو چھپانا مشکل ہے, مت کہو کہ آج کے دور میں سود کے اوپر کام کیے بغیر تجارت نہیں چلتی. نہیں, کلمۃ ربی کا تیرے رب کی بات سچ ہوگی, صدق و عدلہ. قیامت تک آنے کی چیزیں بدلیں گی نہیں. سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو شریعت ہمیں ملی اللہ کے نبی کے ذریعے, یہ قیامت تک کے لیے لاگو ہونے والی ہے, قابل عمل ہے. حالات بدلے, نسلیں بدلی, ملک بدلے, لیکن یہ ایک اتنی پیاری, جس کو کہنا ہے مجھے ایسے لگتا ہے کہ شریعت ایک قمیض کی طرح ہے, اسٹریچی ہوتی ہے نا, فٹ ٹو آل کا نام سنا ہوگا آپ نے, بہت اسٹریچی قسم کی شرٹ یا کوئی ٹراؤزر ہو سکتا ہے, جو پہنے اس کو پورا آ جاتا ہے. ایسے ہی ہے نا, موٹا بندہ پہنے اس کو پورا, پتلا پہنے اس کو پورا, اور پہننے کے بعد اتارتے ہیں تو بالکل پھر بھی نہیں رہتی ہے, وہ اس کا فیلنگ نہیں آتی کہ یوزڈ ہے. ہماری یہ شریعت بالکل فٹ ٹو آل ہے, عورتوں کے لیے, مردوں کے لیے, معاشروں کے لیے, افراد کے لیے, ہر جگہ ایسے لگتا ہے کہ ہر ایک کو پوری فٹ آتی ہے, اعتدال ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کوئی چیز ایسی نہیں رکھی کہ جو انسانوں کے لیے ماننی کرنی کرانی مشکل ہو جائے. پھر اس کے بعد دیکھیے کہ لا مبدل علی کلماتی ہی, اس کو بھی دیکھیں, یہ بھی صفت اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کر دی. اب ہوتا کیا ہے کہ بدلنے کی صورت کیا ہو سکتی ہے؟ ایک صورت تو یہ ہوتی ہے کہ کوئی اس میں غلطی ثابت کر دے اس لیے بدلا جائے, دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ کوئی دشمن زبردستی اس قرآن کو بدل ڈالے. اللہ کا کلام ان ساری چیزوں سے بالا برتر ہے. صورت غالب ہجر میں آتا ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, ہم نے اس کتاب کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو پھر ہر بستی, ہر دور کے لوگ دیکھیے کتنی آفتیں آئیں دنیا میں, کتنے لوگ آئے, کتنے چلے گئے, لیکن قرآن کے ایک زبر زیر میں کمی بیشی نہیں ہو سکی. اسی طرح بدلنے کی ایک تیسری صورت کیا ہوتی ہے؟ کہ خود اللہ کی طرف سے اس حکم کو بدل دیا جائے, منسوخ کر دیا جائے. تو حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اس طرف اشارہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں, اور قرآن مجید آخری کتاب ہے۔ اب اس کے بعد نسخ کا کوئی احتمال ہی نہیں، یعنی جو ہونا تھا نسخ وہ ہو گیا اللہ کے نبی کے دور میں۔ آج کے دور میں آپ نے ایسی آوازیں سنی ہیں؟ مسلمانوں میں ایسے گروٹ کے کھڑے ہو چکے ہیں جو کہتے ہیں کہ وہ شریعت جو اللہ کے نبی کے صحابہ کے لیے تھی وہ اور تھی، آج کے دور کے لیے اول ہے، آج کے تقاضوں کو ہم پورا کریں گے، آج کے امینڈڈ قسم کی شریعت ہم دیں گے۔ تو یہ آیت اس کی دلیل ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ السمیع العلیم، جو کرے گا ایسا، جس کے دل میں ایسا خیال بھی آ گیا کہ آج کے دور میں کہیں ماڈرنزم کا نام لے کر، کہیں ویسٹرنائز ہونے کا نام لے کر، کبھی اسیمیلیٹ کر لو لوگوں کے ساتھ، اس طرح کی باتیں کر کے اگر کوئی بندہ اس کے اندر تبدیلی کرے گا تو سمجھ لے کہ اس نے اسلام کا رخ بدل دیا، اس نے اس کا سائز چینج کر دیا۔ تزکیے کے لیے بہترین آیت ہے یہ۔ کسی بندے کو اگر آپ اسلام کے بارے میں بتائیں تو یہ بتائیں، لوگ اللہ کے بارے میں آج بدگمان ہیں، اتنا ان کو غصہ آتا ہے اللہ پہ نعوذ باللہ کہ کیوں سیلاب آتے ہیں، کیوں آتے ہیں زلزلے، کیوں لوگ مر رہے ہیں، کیوں بھوک سے مر رہے ہیں۔ نہیں، قطعاً نہیں ایسا سوچنا، کیونکہ اللہ کی بات جس طرح اپنی کتاب میں سچی ہے اس نے وہی پیش کیا جو ہونا ہے انسانیت کے ساتھ، جو کچھ جب جہاں ہو رہا ہے وہ بالکل اس کو ڈیزرو کرتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ اگر کوئی مرد قانون بناتا، یہ قرآن پاک کسی مرد کی ہاتھ سے لکھا گیا ہوتا، مرد کا سارا رجحان کس کی طرف ہوتا؟ مردوں کو سپورٹ کرتا نا، سارا قانون مردوں کو سپورٹ کرنے والا ہوتا۔ چلے عورت کو دے دیں یہ اختیار کہ عورت پڑھ لکھ لے، عورت لکھ دیتی قرآن، سپورٹ کس کو ملتی؟ عورت کو ملتی نا۔ کسی حکمران کو دیتے وہ ساری رعایات خود ہی لے جاتا، کسی کاشتکار کو کہتے قرآن لکھو وہ ساری کاشتکاروں کو رعایات دے دیتا، کتنا ڈر تھا۔ اللہ نے عدل کی ترازو اپنے ہاتھ میں لے کر ہر ایک اس کا حق دے دیا، اس کے باوجود بھی آگے وارننگ دے دی، وائن تو تی اکثر من فلر تھی، اور اگر تو کہنا مانے گا اکثریت کا جو زمین میں ہے۔ اللہ کی بات عدل اور صدق والی چھوڑ کر وقت کا رواج، معاشرے کا رواج، خاندان کا رواج، کیونکہ وہ اکثریت ہے، جس کو ہم کہتے ہیں بائی پیپل، فار پیپل اینڈ آف دا پیپل، ہاں، جس کو آپ جمہوریت کہتے ہیں، جس کو آپ ڈیموکریسی کہتے ہیں، جس کو آپ یہ سوچتے ہیں کہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ غلط ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں جب میں نے عدل والی صدق والی شریعت تمہیں دے دی، ہر ایک کو ترازو میں رکھ رکھ کے حقوق دے دیے، ماں باپ کے بھی دے دیے، بچوں کے بھی دے دیے، بیوی شوہر سب کی لمٹس کو میں نے اسائن کر دیا، اب اگر وائن تو تھی وہ اکثر من فلر دی، اب اکثریت کے پیچھے لگ کر یا ویسٹرنائز لوگوں کے، اور اکثریت سے مراد یہ بھی لگا لیں کہ جن لوگوں کے پاس پیسہ ہے، سپر پاورز، کثرت ہے نا ان کے پاس، ان کے پروپیگنڈے میں آ کر اگر تو نے اپنے دین کو چھوڑا، ماں باپ کی اور بچوں کی حدیں ڈفرینٹ ڈیفائن کی، آپ کہتے نہیں بچے کو بس کچھ سال کے بعد چھوڑ دو یہ اپنے کام خود کریں، اور ماں باپ کو چھوڑ دو اب ان کو اولڈ ہومس میں ڈال دو، تو پھر یہ تم نے اطاعت کر لی اکثریت کی، ہوگا کیا؟ یضلوک عن سبیل اللہ، یہ تمہیں اللہ کے راستے سے ہٹا دیں گے۔ آپ دیکھیے نسلوں کی نسلیں بھٹکی ہوئی ہیں، اللہ کی شریعت کے عدل اور انصاف کو نہ مانا بے حیا ہو گئے، اپنے جسم کے اوپر اللہ تعالیٰ کی اس عدل کو نہ مانا تو آپ دیکھیں جسم فروش ہو گئے، کوئی جنگلوں میں چلے گئے اور کچھ کلبوں میں چلے گئے، کچھ نے ماں باپ کو گھروں میں ڈال دیا اولڈ ہومس کے نام پر، اور کچھ نے بچوں کو بیبی سٹنگز میں ڈال کے اپنے آپ کو اور مال کمانے کے لیے لگا دیا، کیونکہ ہمیں اب بیبی سیٹر کا بھی خرچہ دینا ہے۔ حیرت نہیں ہوتی جب لوگ اس لیے بھی ایکسٹرا کام کرتے ہیں کہ بیبی سیٹر کی بھی تو تنخواہ دینی ہے نا، اور بچے کو رول دیا، اپنا بچہ چھوڑا، اپنا کام چھوڑا، عدل سے ہٹ گئی نا بات۔ عورت کا مقام تھا گھر بچے ان کا دیکھنا، بچے کو پالے گی، اپنے بچے کو نہیں پالتی، بعض عورتیں جاتی بھی ڈے کیئرس میں جاب کرنے، دوسروں کے بچوں کو یہ پال رہی ہوتی ہیں، اور جو پیسے ملتے ہیں اس میں سے کئی بڑا حصہ جو وہ اپنے بچوں کی بیبی سیٹر کو دے دیتی ہیں، یہ عدل سے بھری بھی بات ہے۔ کہا یو دل لوک ان سبیل اللہ، یہ تجھے اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے، اور ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یتبعون الا الظن، نہیں یہ چلتے، نہیں یہ پیروی کرتے مگر گمان کی، یہ تو ان کے بس خیال آتا ہے، ہر چند سال کے بعد ایک نیا قانون دے دیتے ہیں۔ کی تربیت کا ایک طریقہ سکھایا، چھوٹے بچوں سے کیسے ملو، کیسے بات کرو، پیار کرو ان کو، بہت ہی شفقت دو، تھوڑا بڑا ہو گیا تو اس کے اوپر تھوڑی سختی کرو، اور بڑا ہو جائے تھوڑا اور سختی کرو، اور ذرا جوان ہو تو پھر اس کے ساتھ نرمی کر لو، اسلام نے یہ اصول دیا۔ آج کے ویسٹرن دور میں کہتے ہیں کہ اگر بچے کو انگلی بھی لگائی تو پولیس آ جائے گی، یہ عدل سے بڑی بھی بات ہے، کیوں؟ کہ یتبعون الا الظن. آج نئے نئے باتیں ہو گئیں. کسی جگہ ایک کلپ دیکھا تھا, بہت پہلے کی بات ہے, آپ نام جانتے ہوں کہ اشفاق احمد ہے, تو ان کی زبان سے شاید سنا تھا, ان کا تجربہ تھا. کہتے تھے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ آج کل ماں باپ نے یہ جو شوشہ چھوڑا ہوا ہے کہ بچوں کو کچھ نہ کہو, بچوں کو کچھ نہ کہو, ان کا احساس کمتری آئے گا, پھر ساری زندگی نہیں اٹھیں گے. کہتے میں کسی کے گھر مہمان گیا ہوا تھا, تو بچہ جو تھا وہ بہت ہی بدتمیزی کر رہا تھا, ماں کے سامنے بھی کر رہا تھا اور میں بھی تھا, وہ شرمندہ بھی ہو رہے تھے لیکن کچھ کہہ نہیں رہے تھے, اور چپکے چپکے مجھے کہہ رہے تھے کہ بس بچوں کو ٹوکنا نہیں چاہیے, بچوں کو روکنا نہیں چاہیے, اس لیے ہم کچھ نہیں کہتے کہ یہ خوب کانفیڈنٹ ہو جائے. اور اب دیکھو یہ کانفیڈنٹ کے نام پہ لوگ بدتمیز ہوتے ہیں. کہتے ہیں میں برداشت کر رہا تھا, اس بچے نے پکڑ کے میری کوئی چیز ماری, کچھ اس طرح کی بات ہوئی. کہتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے جو صاحب خانہ تھی وہ اندر گئے, جو نہیں تھے میں اور بچہ اکیلا تھا. کہتے میں نے بچے کو خوب ڈانٹا, میں نے کہا اگر اب تم یہاں سے ہی لینا تو میں تمہیں ٹھیک کر دوں گا. تو کہتے اس کے بعد کیا ہوا کہ بچہ تو یوں بیٹھ گیا کہ جیسے اس کو, کیونکہ اس نے کبھی سنی بھی نہیں ہوئی تھی نا ڈانٹ. کہتے اس کے بعد جب بعد میں ماں باپ آئے اندر بیٹھے تو بچہ بڑا چپ چاپ تھا, تو کہتے دیکھا ہم نے اس کو نہیں ٹوکا نا تو یہ خود ہی ٹھیک ہو گیا. اصل یہ بات ہے, یہ زن کو سمجھیے. دیکھیے آیتوں کا بہترین طریقہ کہ جس کے آپ اپنی عملی زندگی کو دیکھیں, یہ اٹکلیں ہیں لوگوں کی, بچوں کو ٹوکو نہیں, بیویوں کو نہیں روکو, اس کو نہیں کرو, وہ کام کریں, یہ کام کرے گا, انہوں مل یا خرسون, یہ تو اٹکل کے تیر چلاتے ہیں. خرسا خاروسات, یعنی جیسے ادھر تیر لگ گیا ادھر تیر لگ گیا, یہ اپنی باتیں کرتے ہیں, ان کو اسلام کی بات پہ یقین نہیں, اسلام جو تربیت کے انداز بتاتا ہے ان پہ ان کو یقین نہیں. اسلام بیوی بننے کے جو ادب سکھاتا ہے کہ بیوی ایسی ہو, وہ ان کو نہیں اچھے لگتا ہے. یہ کہتے ہیں بیوی مرد سے بھی زیادہ زبردست ہو. اسلام جو مرد کو ذمہ داریاں دیتا ہے قوامیت کی, یہ کہتے ہیں نہیں, اس کی ضرورت ہی دونوں کام کریں اور دونوں اپنی اپنی شاپنگ خود کریں. یہ صرف ان کی اٹکلیں ہیں, بہکی بھی دکھ رہی ہیں سوسائٹیز اس آیت کی روشنی میں. اِنَّ رَبَّكَ هُوَ عَلَمُ مَنْ يُدِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ, بے شک تیرا رب خوب جانتا ہے اس کو جو بہکا ہوا اس کے راستے سے. سب بہکیوں کو اللہ جانتا ہے. وَهُوَ عَلَمُ بِالْمُحْتَدِينَ, اور وہ خوب جانتا ہے ہدایت والوں کو, کون اللہ کے حکموں پہ چل رہا ہے, کون صدق اور عدل کے مطابق کام کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ کو خوب اچھی طرح پتہ ہے. باقی رہ گئی کہ میجورٹی از ناٹ اتھارٹی, ساری دنیا مل کر ایک قانون بنا دے, اگر وہ اسلام کے مطابق نہیں, اللہ کے حکموں کے مطابق نہیں, تو مان لیجئے کہ وہ ٹھیک نہیں ہے. یہاں سے پتہ کیا چلا کہ جمہوریت کچھ نہیں ہے. ہاں اگر کسی معاملے میں اللہ کا حکم بھی وہی ہو جو بہت سارے لوگوں کا معاملہ ہے, نو پرابلم, ویل اینڈ گڈ. ایک بندہ ابو بکر صدیق کو چن لے یا ایک لاکھ لوگ چن لیں, نو پرابلم, ابو بکر صدیق جب تک ہے تو ٹھیک ہے. اکثریت کچھ نہیں, اللہ ہمیں سحر سے نکال رہا ہے, کیونکہ آج ہمارا بھی سب سے بڑا جو بت ہے نا وہ اکثریت ہے. لوگ کدھر چل رہے ہیں, معاشرہ کدھر چل رہا ہے, خاندان کدھر چل رہا ہے, وہ کیا کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں. اگر اکثریت کو معیار بنائیں گے تو یاد رکھیں کہ حق چھٹے گا ہاتھ سے. اگلی آیتوں میں بھی اس پہ تھوڑی سی بات ہوگی ان شاء اللہ تعالیٰ. تو پتہ کیا چلا کہ تھوڑے بھی ہوتے ہیں نا تو وہ چل جاتے ہیں. اب دیکھیں کہ صحابہ کرام کتنے تھے, ایک مٹھی بھر. اس وقت کی بھی آبادی کے مقابلے میں صحابہ کرام کو رکھے تو ایسے ہی ہوں گے جیسے ہر ایک دو لاکھ کے مقابلے میں کوئی ایک آئے, کئی لاکھ کے مقابلے میں ایک ابو بکر, دوسرے دو تین لاکھ کے مقابلے میں عمر فاروق, تیسرے تین چار لاکھ کے مقابلے میں عثمان اور علی, اور چلتے گئے. لیکن ان تھوڑوں نے کتنی بڑی تبدیلی پیدا کی. پتہ کیا چلا کہ کوالٹی از دا تھنگ, کوانٹیٹی کو مت دیکھو. آج دنیا میں چونکہ ہم مادہ کی طرف چل رہے ہیں نا تو کوانٹیٹی کو دیکھنے لگ, جس کے پاس مال ہوتا ہم کہتے ہیں یہ ٹھیک ہی ہوگا, اس کا یہ سارا کام اچھا ہی ہوگا, تو اللہ تعالیٰ ایسی ساری چیزوں سے منع کرتے ہیں.